میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض لیا. قرض لیتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, اور اگر قرض ادا کرنے کی پکی نیت ہو تو دیکھو غیب سے مدد کیسے ملتی ہے. تو قرض مانگا 1000 دینار, تو اس نے کہا تم کوئی گواہ لے آؤ تاکہ کوئی گواہ تو بن جائے اس قرض پر, میں تمہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ. اس نے جواب دیا اللہ کا کفیل ہونا بھی بہت ہے. اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. ایک معینہ مدت, ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا اور 1000 دینار اس نے اسے دے دیے. قرض لینے والا شخص دریائی سفر پر, سمندری راستے پر, کسی اور جگہ پر گیا ہوا تھا, اپنا کام مکمل کیا اور اب وہ ٹائم آ گیا کہ جس ٹائم اسے قرضہ دینا تھا. اب اس نے سوچا کہ قرضہ دینا ہے, ٹائم دیا اور میں نے اللہ کے نام پر, اللہ کے بھروسے, اللہ کی کفالت اس سے قرض مانگا تھا, مجھے ٹائم پہ ہی پہنچنا چاہیے. وہ دریا پر آیا, کشتی کا انتظار کر رہا ہے, لیکن کوئی کشتی نہ ملی. بڑا انتظار کیا, بڑی کوشش کی کہ کشتی مل جائے جس کے ذریعے دریا پار کروں اور وہاں جا کر میں پیسے دے دوں. اب دیکھا کوئی کشتی نہیں ملی, تو اس نے کیا کیا, ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اندر سے اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ رکھ دیا. پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا, پھر وہ لکڑی دریا کے کنارے پر رکھ کر اس نے کیا دعا کی, اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا, اس نے مجھ سے کفالت کا مطالبہ کیا, میں نے کہا اللہ کافی ہے, اے اللہ وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا تھا. اس نے جب مجھ سے گواہ لانے کا کہا, میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے, اے اللہ وہ تیرے گواہ ہونے پر کافی ہو گیا تھا, راضی ہو گیا تھا. میں نے بڑی کشتی تلاش کرنے کی کوشش کی, مولا کشتی بھی نہ ملی. اب میں رقم کیسے بھیجوں, میں اس پر قادر نہیں. اے اللہ اس چھوٹی سی لکڑی میں پیسے ڈال رہا ہوں, اس کو تیری امان میں دیتا ہوں. اب اس شخص نے وہ یہ کہہ کر لکڑی کو دریا میں ڈال دیا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اور میرے آقا یہ حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں. اب سنو, وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا, اس نے لکڑی میں وہ رقم رکھی اور واپس آ گیا. اس عرصے میں کشتی کی تلاش کرتا رہا کہ واپس شہر جا سکے. دوسری طرف قرض خواہ اس کو پیسے لینے تھے. وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا کہ آج ڈیٹ ہو گئی ہے, شاید کشتی کوئی آئے اور اس میرا بندہ بھی آئے جس نے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے بھی دے جائے. اب دریا کے کنارے اسے وہ لکڑی نظر آئی کہ تیرتے تیرتے اس دریا کے کنارے پہنچ گئی. اسے وہ لکڑی اٹھائی اور ایندھن کے لیے اپنے گھر لے آیا. اب جب اسے چیرا گھر آ کر, تو اس نے 1000 دینار بھی نکلے, مشتمل پیغام پر ایک مشتمل پرچہ بھی ملا کیونکہ اس نے اس کے نام پر لکھا تھا. چند دن بعد وہ شخص بھی واپس پہنچ گیا شہر اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو پکڑا, کہا حضور معاف کر دیں, میں قرضہ لوٹانا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہ ملی, آج پہنچا ہوں. اب قرض خواہ پوچھتا ہے, ایک بات بتاؤ تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ کہتا ہے ہاں, جب میں کشتی پر نہیں آ سکا تو میں نے ایک چیز بھیجی تھی. تو کہا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے وہ رقم پہنچا دی ہے. چنانچہ وہ شخص 1000 دینار واپس لے کر, کیونکہ وہ رقم تو اس کی پہنچ گئی تھی, خوشی خوشی واپس چلا گیا. پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا سیکھنے کو ملا, جس کی قرض دینے کی نیت ہو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے, اور جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے قرضہ دیتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے. یہ دونوں کام بڑے اچھے ہیں. یعنی خامہ خائیں قرض مانگنا اچھا نہیں ہے, قرض لو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ, واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ. مقروض کو رعایت دیجئے. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے. یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا, بڑا گناہگار تھا حالانکہ یہ شخص, اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا, اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا, تھوڑا ٹائم دے دینا. اور کہتا کیا تھا, اسے معاف کر دینا, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اس بندے کا انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا. ہمیشہ یاد رکھو, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والے, رحم کرنے والے, درگزر کرنے والے بننا چاہیے. آج ہم بہترین لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک اور خوبصورت حدیث پاک جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره. یعنی اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو. بیسٹ پڑوسی کون ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو, اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں, ہر وہ شخص جو اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ہوگا. حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ جو مسلمان پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں؟ تنگ تو نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بوائق کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا, اس کا دھوکہ اور ظلم. پڑوسی اگر دھوکے اور ظلم سے بچا ہوا نہیں تو یہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مگر آج ہمارے مسلمان پڑوسی بھی ہم سے پریشان. غیر پہلے ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے کہ غیر مسلم پڑوسی ہوتے تھے. آج لوگ پوچھتے ہیں, جناب وہ ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر مختلف بین المذاہب کے لوگوں کے اندر ہم کیسے اپنی لائف گزاریں؟ ارے صحابہ نے بھی تو گزاری تھی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا کہ غیر مسلمین بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے, مگر اچھے اخلاق کریمہ, معافی, درگزر اور محبتوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. آپ کو پتا ہے یہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, جتنے فار ایسٹ جس کو کہا جاتا ہے, ان ممالک میں اسلام پہنچا. لیکن کیسے پہنچا؟ کبھی غور کیا؟ یہاں بظاہر صحابہ کرام علیہ رضوان نہیں پہنچے, یہاں اسلام بہت پرانا نہیں ہے. چائنا میں یقیناً ایک صحابی رسول کا مزار کہا جاتا ہے, لیکن یہ جو ممالک میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان ممالک میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 500-600 سال پہلے اسلام پہنچا ہے. اٹس ناٹ ویری اولڈ. لیکن یہ 500-400-600 سال پہلے اسلام پہنچا کیسے؟ عرب تاجر گئے, سنیے گا, یہاں بھی بزنس مین بیٹھے ہوں گے, عرب بزنس مین وہاں گئے اور انہوں نے جا کر, وہ کوئی مدنی قافلے میں کوئی تبلیغی دورے پہ نہیں گئے تھے, صرف بزنس کیا. لیکن ایسا سچا بزنس کیا, ایسی وعدوں کی پاسداری کی, دوران بزنس نمازیں پڑھتے رہے, وعدوں کی پاسداری کرتے رہے, جو پروڈکٹ بتاتے تھے وہ سچی بیچتے تھے, اس نے اخلاق کے پیکر تھے, لوگ کاروبار بھی کرتے گئے, ایمان بھی قبول کرتے گئے, پورے پورے ملک مسلمان ہو گئے, ملینز اینڈ ملینز میں مسلمان اس پورے خطے میں موجود ہیں. میں تمام بزنس کمیونٹی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہاں بھی اور مدنی چینل پر جو مجھے سن رہے ہیں, کیا آج ہم سے بزنس کر کے کوئی مسلمان غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے بیکاز آف اوور بزنس ڈیلنگ؟ میں نے اسلام کی اگر کوئی خدمت نہیں کی, ایٹ لیسٹ اسلام کو نقصان تو نہ پہنچاؤں نا. مسلمان کا نام جب کسی برے کام کے ساتھ آتا ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کو گویا یوں سمجھے ایک بلیک ڈاٹ ملتا ہے کہ یہ تمہارا مسلمان تھا جس نے یہ کیا, ہمیں شرم نہیں آتی. تو خدا را اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ ہمارے, ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, ارے امتی ایسا ہوتا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایسے بن جاؤ نا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. ارے پریکٹس کرنے والا مسلمان ایسا ہے تو دین کیسا ہوگا. لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں. بہت سارے دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہوں گے, کچھ پڑھنا چاہتے ہوں گے, کچھ سمجھنا چاہتے ہوں گے, لیکن ایک بے عمل, ایک بد کردار مسلمان کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو پتہ نہیں ان کا دین بھی کیسا ہوگا. ہم سوچیں اپنے کردار سے لوگوں کو دین سے دور کرنے والے تو نہیں بن رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر, امامہ دیکھ کر, داڑھی دیکھ کر, ان کا مسکرانا دیکھ کر, اچھی ملاقات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ یادگار, اسلاف کی یادگار, انداز اسلاف جو ہے, ایک بار پھر دعوت اسلامی ساری دنیا میں لاتی چلی جا رہی ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر اس مدنی ماحول کو مضبوط کیجیے, تاکہ یہ قافلہ جو ہے, تاکہ یہ کاروان جو ہے, یہ اور آگے بڑھتا رہے. اور اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے ایک کردار ساز تحریک کی جو مسلمانوں کی اپنے اخلاقی تربیت کو بہتر کرے, ورنہ مسلمان جس پستی کی طرف جا رہا ہے. پیچھے اسلامی بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سنبھل جاؤ اے ایمان والو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اب بات چل رہی تھی بہترین لوگوں کی, آؤ بہت سارے نوجوان بیٹھے. آخری حدیث, بہترین نوجوان کون ہے؟ وہ جو جرمنی تک پہنچ گیا, جس کے پاس یورپ کا ویزا آ گیا, جس سے بڑے سارے یورو اور پاؤنڈ کما لیے، جس سے دنیا کی بڑی ساری ڈگریاں لے لی ہیں. نوجوانوں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رہے، تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے. جو بندہ کہتا ہے نا جوانی دیوانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل، بہت امپورٹنٹ بات اور غور سے سنیے، اللہ عز و جل اس 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو کمزوری اور تواضع میں، عاجزی اور انکساری میں 80 سالہ بوڑھے جیسا ہو. عجیب بات ہے. اور فرمایا اس 60 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں فرماتا جو چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان جیسا ہو. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نوجوان بوڑھا کیسے بن سکتا ہے اور بوڑھا جوان کیسے بنتا ہے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب صورت میں بوڑھا نہیں، یعنی بندہ ہو جوان لیکن لوگوں سے بڑا ادب سے ملے، آہستہ آہستہ بات کر. جوان ہوتا ہے اکڑتا بہت ہے، لڑتا بہت ہے، آستینیں ہر وقت چڑی رہتی ہیں. نہیں، اللہ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جو عاجزی والا بلے بوڑھے کی طرح دیکھتا ہو، اور اس بوڑھے کو ناپسند فرماتا جو ویسے ہی بوڑھا ہے مگر ساری حرکتیں جوانوں والی ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، غصے دکھا رہا ہے. نہیں، میٹھے میٹھے سنائی بھائی، بڑی پیاری بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بزرگوں سے مشابہت اختیار کریں، یعنی بزرگوں والا انداز ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، ادب ہو، مسکراہٹ ہو، لوگوں کا خیال رکھنا ہو. تو بہرحال آج مختصر سے بیان میں 3-4 جہتوں سے ہم نے بہترین لوگوں کے بارے میں سنا. دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بھی قرض دیں اچھی نیتوں کے ساتھ دیں، اور جب قرض لیں تو انشاءاللہ اسے وقت پر ادا کریں گے. دوسری بات سیکھی کہ بہترین پڑوسی بننے کی کوشش کریں گے، اپنی غمی اور اپنی خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھیں گے، اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے. دیکھیں پھلدار درخت جو ہوتا ہے نا، آپ نے ہمیشہ پھلدار درخت جھکے ہوئے دیکھے ہوں گے. تو اگر جس کے اندر علم کا پھل ہوتا ہے، عبادت کا پھل ہوتا ہے، تقوی کا پھل ہوتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرے، جھک کر رہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنائے.